یہ سرداران قریش کی لاجک تھی، اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، لہذا ہم مسجد حرام اور اس کے گرد کی جگہ کو سب سے اعلیٰ سمجھتے ہیں، تو یہ وقوف عرفہ نہیں کیا کرتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے وقوف عرفات کے بارے میں بتلا دیا تھا، لہذا ہجرت سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حج کیے آپ اپنے اونٹ پر عرفات بھی تشریف لے جاتے تھے وقوف. اب اس پر محدثین نے کافی تفصیل لکھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت سے پہلے کتنے حج کیے، بعد میں کہا تین کیے، بعد میں کہا دو کیے، لیکن جس بات پر علماء کا اجماع ہوا وہ یہ کہ یہ وہی دو حج تھے جن میں مدینہ کے انصار حضرات نے آ کر بیعت کی تھی، بیعت عقبہ الاولی اور بیعت عقبہ الثانی. تو یہ دو حج یعنی ہجرت سے پہلے ہوئے. البتہ جب آپ نے ہجرت فرما لی تو اس کے بعد مدینہ کے جگہ سے آپ نہیں تشریف لائے. 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو نبی علیہ السلام نے پہلے سال صدیق اولانوں کو بھیجا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کچھ گراؤنڈ پریپریشن کی ضرورت تھی. عرب کے لوگ زمانہ جاہلیت میں طواف کرتے تھے تو ان کے جسم کے کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، تو صدیق اولانوں نے آ کر ان تمام ناجائز چیزوں کے ختم ہونے کا اعلان کروا دیا. اب ماحول بالکل صحیح ہو گیا تو 10ویں ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود حج کے لیے تشریف لے آئے. جب آپ نے حج کے ارادے کا اظہار فرمایا تو مدینہ طیبہ کے لوگوں میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ جن دنوں حج کی تیاری ہو رہی تھی مدینہ میں ہجرت کی وبا پھیل گئی اور بہت سارے صحابہ بیمار ہو گئے، اور بیماری کی وجہ سے مجبور تھے، معذور تھے، ساتھ آنے سے چھوڑ گئے. جن کو اللہ نے چاہا وہ ساتھ نکلے. تاہم جب نکلے تو 45,000 کے قریب صحابتی کا نام. پھر راستے میں قریب کے جو بستیاں تھیں یا قبیلے رہنے والے تھے وہ آ کر قافلوں کو شکر میں ملتے رہے، حتیٰ کہ جب حج کا موقع ہوا تو میدان عرفات میں تقریباً 1,24,000 صحابہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کا اعلان فرمایا تو اپنے پیچھے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کو مدینہ کا نگران بنایا کہ آپ یہاں رہیں اور جو باقی لوگ ہیں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی خبر گیری کریں. جب خود تشریف لے چلے تو آپ کے ساتھ سیدنا صدیق ابو دجانہ بھی تھے، سیدنا عمر فاروق لانو بھی تھے، اور سیدنا عثمان علی لانو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے ہوئے تھے، وہ یمن سے وہاں کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر آئے اور راستے میں آ کر ملے. نبی علیہ السلام نے اس سفر میں اپنی تمام ازواج کو اپنے ساتھ شریک سفر فرمایا. چنانچہ نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ سے چلے اور آپ ذوالحلیفہ ایک قریب جگہ ہے وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا، رات گزاری. اس رات میں آپ نے اپنے تمام ازواج سے ملاقات بھی فرمائی. اگلا دن ہوا تو آپ نے دن میں غسل کیا، تیاری فرمائی اور احرام کے لیے مستقل غسل بنایا، کیونکہ جب آپ نے غسل ویسے فرمایا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے آپ کے جسم پر خوشبو مندی اور سر کے درمیان جو مانگ تھی اس میں مشک لگائی، خوشبو لگائی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام میں غسل فرمایا، یعنی پانی بہا لیا اور 2 چادریں سفید نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائی، ایک کو تہبند کی طرح مانگ لیا اور ایک کو چادر کی طرح لپیٹ لیا. یہ احرام تھا. اب جب وہاں سے نکلنے لگے تو نبی علیہ السلام نے نیت فرمائی حج. اب یہاں پر ایک لمبی تفصیل ہے کہ نبی علیہ السلام نے حج اقرار کی نیت کی یا حج تمتع کی نیت کی یا حج اعلان کی نیت. اس پر بہت ساری تفصیلات ہیں. لطف لباب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت فرمائی. حج اور عمرہ دونوں کی اکٹھی نیت فرمائی. چنانچہ یہ حج کران جس کی نبی علیہ السلام نے نیت فرمائی. یہیں پر جب رات گزاری تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ اسماء بنت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. تو محمد بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پر بیٹھا ہوا. اب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا, اللہ کے نبی میں تو سفر حج کی نیت سے چل پڑی اور مجھے تو یہ معاملہ پیش آ گیا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اپنے آپ کو صاف کر لو, لگوٹ باندھ لو اور احرام کی نیت کر. چنانچہ یہاں سے مسئلہ نکلا کہ نفاس کی حالت میں بھی عورت احرام کی نیت کر سکتی ہے. بلکہ راستے میں مقام صد کے اوپر سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایام مخصوص آ گئے. حدیث مبارکہ میں آتی ہیں کہ رونے لگے. نبی صاحب نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی کہ مجھے تو نماز ہی نہیں پڑھنی اور میں آپ کے ساتھ سفر پر نکلی تھی تو میں حج کروں گی اور اب تو میں حرم میں داخل نہیں ہو سکتی. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ تم اپنی نیت اسی طرح رکھو اور احرام تمہارا ابھی رہے گا اسی طرح, تاہم تم ابھی بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے مسجد حرام میں, تم انتظار کرو. ان کے دل کو ذرا تسلی ہو گئی. نبی علیہ السلام 24 ذوالقعدہ 10 ہجری ذوالحلیفہ سے روانہ ہوئے. یہ میلاد کرنے کا حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر و بیشتر جمعرات کے دن سفر فرماتے تھے. جو سفر نبی علیہ السلام فرماتے تھے اکثر و بیشتر جمعرات کے دن فرماتے تھے, اور اگر جمعہ کے دن کرنا ہوتا تو جمعہ کی نماز کے بعد سفر فرماتے تھے, اور دن کے شروع میں سفر فرماتے ہیں. دن کے شروع میں سفر. اب جب ذوالحلیفہ سے یہ قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ پڑھا تو صحابہ نے بھی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا. لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تلبیہ کو مناسب بلند آواز سے پڑھتے ہیں. صحابہ نام فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اتنا تلبیہ پڑھا کہ پڑھتے پڑھتے ہماری زبانیں خشک ہو جاتی تھیں, منہ خشک ہو جاتے تھے اتنا تلبیہ پڑھتے ہیں. تو مردوں کے لیے بلند پڑھنا افضل, عورتوں کے لیے آہستہ پڑھنا افضل. یہ آہستہ کیوں پڑھے کتنے کی وجہ سے کہ مردوں تک اس کی آواز نہ پہنچے. ہاں اگر کہیں کوئی مرد ہے ہی نہیں اور کوئی عورت اس پر اگر اونچی آواز سے تلبیہ اکیلے میں پڑھ لیتی ہے تو شرم جائے. سفر جب شروع ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو اونٹ تھا وہ ذرا تیز رفتار تھا, اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی ہلکی پھلکی تھی. اس کے بالمقابل حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا اونٹ ذرا سست رفتار تھا اور ان کا وزن بھی ذرا زیادہ تھا. تو بار بار ایسا ہوتا کہ قافلہ آگے چلا جاتا اور ان کا اونٹ پیچھے رہ جاتا. ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ. چنانچہ ایک جگہ پر نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ ہلکی پھلکی ہیں اور آپ بہت کی طرح تیز رفتار ہے اور ان کو مشکل پیش ہوتی ہے ساتھ چلنے میں، تو اپنا اونٹ ان کو لیجیے اور ان کا اونٹ آپ لے لیجیے. اب اس پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ کر کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ انصاف کریں. مطلب یہ کہ ایک طبعی کی چیز ہے کہ انسان سفر میں اپنی چیز کیوں کسی دوسرے کو دے رہے، مجھے بھی تو ضرورت ہے. تاہم نبی علیہ السلام نے انہیں یہ بات سمجھائی اور اونٹ جو تھے وہ دونوں بدل لیے ہیں اور اس کا معاملہ حل. جب راستے میں تھے تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ایک اونٹ پر نبی علیہ السلام کا بھی سامان تھا اور صدیق اسلام کا بھی سامان تھا، راہ راہ اکٹھا تھا. اور صدیق اسلام کا ایک غلام تھا جس کے انہوں نے ذمہ لگایا تھا کہ اس اونٹ کا خیال رکھنا، وہ اونٹ کہیں ڈوب جائے. اب صدیق اسلام نے اسے پوچھا اونٹ کہاں ہے، وہ کہتے بھی گم ہو گیا. تو وہ تو بہت ہی غصے ہوئے اور فرمایا کہ ایک ہی تو اونٹ تھا، تم نے اس کا خیال نہ رکھا اور کوڑا لے کر مارنا شروع ہو گئے. نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، ابو بکر غصہ نہ کرو، معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، معاملات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں. اب دیکھیے نقطہ یہاں کہ سفر حج میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامان گم ہو گیا. آج ہمارے سفر میں کوئی مشکل پیش آ جاتی ہے تو ہم پتہ نہیں کیا کیا سب ان کا چیز کر دیتے ہیں. صحابہ رضی اللہ عنہم کو جب پتہ چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامان والا گم ہو گیا تو پھر ایک صحابی کے ان کے پاس حلوہ تھا حدیث، تو وہ لے کر آئے اور انہوں نے نبی اسلام کی خدمت میں حلوہ پیش کیا. نبی اسلام نے خود بھی کھایا، ساتھ والے کو بھی کھلایا. اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے اور ان کے ذمے تھا کہ جب قافلہ کہیں سے چلتا تو یہ پیچھے رہتے اور ہر چیز کی نگرانی کرتے تھے، کوئی گری چیز، پڑی چیز، رہ گئی چیز، اس کو لے کر آتے تھے سامان سمیٹ کر. چنانچہ اگلے دن جب پیچھے سے حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ سامان والا اونٹ بھی ان کو مل گیا، اس کو بھی ساتھ لے کر آئے. نبی علیہ السلام نے خوشی کا اظہار فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہم پر مہربانی فرما دی اور یہ اونٹ ہمیں اللہ نے عطا کیا. یہاں پر ایک بات اور بھی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پیچھے رہ جاتی تھیں تو وہ رو رہی تھیں، تو نبی علیہ السلام ان کو خاموش کروا رہے تھے، دلتگی فرما رہے تھے، اور جتنا زیادہ وہ روتی آپ اور ان کے ساتھ نرمی محبت کا اظہار فرماتے تو اور رونے لگے. تو دل آخر نبی علیہ السلام نے پھر ان کو منع فرمایا کہ نہیں ایسے تو نہیں، اور خاموشی اختیار. اب اس خاموشی سے وہ یہ سمجھی کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ خفا ہو، ان کو فکر لگی. تو فکر لگی تو وہ جانتی تھی کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوبہ بھی ہیں اور بہت سمجھدار بھی ہیں. تو انہوں نے ان سے بات کی کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سامنے سفارش کر دیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مان جائیں مجھ سے. انہوں نے فرمایا کہ اچھا آج آپ کی باری ہے تو آج کی رات مجھے لے لیجیے. یہ تو ایگریمنٹ ہے نا آپس میں، سمجھدار تھی، ان کا آج ہی رات مجھے دے دیا، میں نے آج کی رات آپ کو دے دی. جنا چاہے ندی کا جنانا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے دوپٹے کو نکالا اور اس پر خوشبو چھڑکی، اور جب عشاء کے بعد کا وقت ہوا تو میں نے وہ دوپٹہ خوشبو والا لیا اور نبی اسلام کے خیمے میں میں نے جھانک کر دیکھا اور کہا السلام علیکم. نبی اسلام نے فرمایا عائشہ آج تمہاری باری تو نہیں، تو میں نے کہا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دے، سبحان اللہ. اب دیکھیے سفر بھی ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. تمام نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ پہنچے تو جی تو واہ، یعنی مکہ مکرمہ سے باہر آپ نے پڑاؤ ڈالا اور پھر وہاں سے آپ عمرہ کے لیے حرم شریف تشریف لائے اور اعلیٰ مکہ سے داخل ہوئے. دیکھیں مکہ مکرمہ کا جو مروہ سائیڈ کا علاقہ ہے نا، وہ اونچا ہے، پہاڑی ہے، اور مسفلا سائیڈ کا جو علاقہ ہے وہ نچلا ہے، اس لیے اس کو مسفلا بھی کہتے ہیں. تو اس کو اسفل مکہ کہتے ہیں اور اس کو اعلیٰ مکہ کہتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب داخل ہوئے تو اعلیٰ مکہ کی طرف سے داخل ہوئے. اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا جو گھر مبارک تھا وہ بھی اعلیٰ مکہ کی طرف تھا، مولد النبی جہاں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، یا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر وہ بھی اسی طرف تھا. تو آدمی جب بھی کسی شہر میں لوٹتا ہے تو جس طرف اپنا گھر ہو، یادیں ہو، تو ادھر جانے کو زیادہ جلدی جس پڑتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے داخل ہوئے اور مکہ مکرمہ میں جس دروازے سے داخل ہوئے اسے باب السلام کہا. تو آپ باب السلام کی مسجد میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کسی کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ سے دور تھے مدینہ طیبہ میں، تو دل تو تڑپتا ہے نا اللہ کے گھر کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جب پہلی نگاہیں بیت اللہ پر پڑی تو آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے، آپ نے گریہ فرمایا. اللہ کے گھر کے ساتھ محبت ایسی تھی، اللہ چاشت کا وقت تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طواف فرمایا. اس طواف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے استواء بھی کیا اور رمل بھی کیا. استواء کہتے ہیں کہ احرام دائیں کندھے سے نیچے لے جانا، دائیں کندھا مردوں کا ننگا ہے. اور رمل کہتے ہیں کہ طواف کے پہلے تین چکروں کا ہمت کے ساتھ، جیسے پہلوان چلتے ہیں اس طرح چلنا، قدم چھوٹے چھوٹے ہوتا ہے، دوڑنا نہیں ہوتا اس میں، لیکن ہمت سے چلنا ہوتا ہے. یہ ہمت سے چلنا کیوں ہے؟ اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش مکہ نے کہا کہ اس وقت جو لوگ آئے ہیں عمرہ کرنے کی نیت سے، یہ واپس چلے جائیں احرام کھول دیں، اور پھر اگلے سال دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے آئیں تو ہم کرنے لیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر صلح فرما لی، ایگریمنٹ ہو گیا. تو جب اگلے سال عمرہ کے لیے آئے تو قریش مکہ دیکھ رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ مدینہ میں کئی مرتبہ بیماریاں بھی آ جاتی ہیں. تو ان میں سے ایک مشرق نے ہی کہہ دیا کہ دیکھو یہ تمہارے دوست بھائی مدینہ سے آئے ہوئے، یثرب سے آئے ہوئے، بخار نے ان کو کمزور کر کے رکھ دیا. یہ الفاظ اس نے کہہ دیے کہ بخار نے ان سب کو کمزور کر کے رکھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے پہلے چنگ چکر جو تھے وہ ذرا جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ لگائے. اللہ تعالیٰ کو محبوب کی ادا پسند آ گئی، اللہ نے اس کو طواف کا حصہ بنا دیا. اس کے بعد اسے پھر جب بھی ایسا طواف ہوتا تھا جس کے بعد سعی کرنی ہو اس نے رمل کیا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے اس عمرے کے طواف میں بھی رمل فرمایا اور باقی چار چکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام کے ساتھ کیے. جب طواف ہو گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقام ابراہیم کے محاذ میں آئے اور آپ نے دو رکعت روزانہ طواف کے ادا کی، دعا مانگی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دمدم پر آئے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی کا ڈول پیش کیا گیا. نبی اکرم نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ اسے حج کا ایک حصہ سمجھ لیں گے، میں خود ڈول نکالتا پانی کا، خود اس لیے نہیں نکالا کہ لوگ اسے حج کا عمل نہ بنا لیں، تاہم نبی علیہ السلام کو جب پانی کا ڈول پیش کیا گیا ہے، اس کے پاس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس ڈول میں سے کچھ پانی نوش فرمایا اور جو بچ گیا اس پانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کنویں کے اندر واپس ڈال دیا، چنانچہ اس پانی کے واپس ڈالنے کی برکت یہ ہے کہ آج جو بھی حاجی حج کے لیے آتا ہے زمزم پینے کا شرط پی پاتا ہے، نبی علیہ السلام کا جھوٹا پانی پینے کا بھی شرط پا لیتا ہے، قیامت تک کے لیے حج عمرہ میں آنے والوں کو ثابت دے دی۔ سبحان اللہ، محبوب کی شفقت دیکھیے، رحمت للعالمین دیکھیے کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والوں کو بھی اپنی نعمت سے محروم نہ ہونے دیا۔ اللہ نبی علیہ السلام نے حضرت اسود کو بھی بوسہ دیا اور حضرت اسود پر صحابہ بھی موجود تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عمر لانو کو بلا کر کہا کہ عمر، تم ہمت والے اور کبھی نوجوان ہو، اگر حضرت اسود کو بوسہ دینا ہو تو تم زور آزمائی نہ کرنا۔ تو عمر لانو کو نبی اسلام نے بالخصوص یہ بات کہی، اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس بات سے پہلے صحابہ بوسہ لینے میں دو ایک دوسرے کی رعایت کرتے ہوں گے مگر ہمت سے کام کر لیتے ہوں گے، تو جی تو فرمایا کہ زور آزمائی نہ کرنا۔ چنانچہ اس کے بعد صحابہ لانو بوسہ لینے کے لیے زور آزمائی نہیں کیا، اگر قریب ہوتے تو بوسہ لے لیتے۔